رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور احادیث طیبہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا کہ جو سب سے زیادہ درود مجھ پر پڑھنے والا ہوگا۔ جس نے کثرت سے درود پاک کو اپنا معمول اور عادت میں شامل کر لیا، انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خوش نصیب آدمی کے مقدر میں اور سعادت میں آئے گا۔ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کو اپنی عادت میں شامل رکھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم اس سلسلے میں باقاعدہ ایک آیت مبارکہ کا انتخاب کر کے اور اس کے شان نزول کو بیان کرنے کے بعد اس سے متعلق کچھ تفسیری، کچھ تشریحی کلمات، کچھ احادیث طیبہ اس موضوع سے متعلق وہ ذکر کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کی طرف کے جو آج کے سلسلے میں ہم نے شامل کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ سورہ حجرات، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو بطور خاص یہاں ذکر کر کے، جس میں مردوں کا بھی ذکر ہے اور عورتوں کا بھی ذکر ہے، عمومی طور پر قرآن پاک کے جمیع احکام کے اعتبار سے، قرآن پاک کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی کے ارشادات ہیں، جس میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، عموماً اس کے اندر سارے داخل ہیں، عورتیں بھی اس میں داخل ہیں، مرد بھی اس میں داخل ہیں، اور یہ آمنو اور اسی طرح دیگر احکام وہ مردوں والے سیگوں کے ساتھ لوگوں کو ارشاد فرمائیں گے، لیکن احکام کے اندر عورتیں بھی داخل ہیں، الا یہ کہ جو احکام ہے ہی مردوں کے ساتھ خاص۔ لیکن یہاں پر بطور خاص نہ صرف ان مردوں کو ہی ذکر کیا گیا، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ صراحت کے ساتھ عورتوں کو بھی ایک چیز کے متعلق وہ ارشاد فرمایا گیا ہے، جس کی انشاءاللہ تشریح تفسیر ہم آج کے اس درس میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو طعنا نہ دو، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے۔ یہ آیت مبارکہ جس میں ایک دوسرے کو حقیر جاننا، ان پر مذاق مسخری کرنا، ان پر ہنسنا، ان کی تحقیر کرنا، مسلمانوں کی یوں آپس میں ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، ہمارا قرآن اس کو سختی سے منع فرما رہا ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ ایسا نہ کریں، عورتیں عورتوں کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ ہو سکتا ہے جس پر یہ مذاق اور مسخری کی جا رہی ہے، جس پر ہنسا جا رہا ہے، وہ شخص دینداری کے اعتبار سے اس سے بہتر ہو۔ مالی کمزوری یا مالی طور پر کوئی کم تری، یہ ممکن ہے، یہ تو معاملات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شخص ہو سکتا ہے دینداری کے اعتبار سے اس سے بہت اعلیٰ ہو جس سے یہ مذاق کیا جا رہا ہے، جس کے ساتھ اس طرح کا تحقیر والا معاملہ جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے۔ تو قرآن نے مردوں کو بھی منع کیا اور عورتوں کو بھی بطور خاص ذکر کر کے اس چیز سے منع کیا کہ وہ کسی کے ساتھ ایسا حسین نہ کریں، اس طریقے سے کسی کو حقیر نہ جانے، کیونکہ یہ مسلمان کی تذلیل ہے۔ اور ہمارا اسلام وہ جہاں لوگوں کے مال کے تحفظ کے لیے احکام بیان فرماتا ہے، وہیں لوگوں کی عزتوں کے اعتبار سے بھی اس نے احکام بیان فرمائے ہیں، وہ لوگوں کی عزتوں کا بھی تحفظ چاہتا ہے۔ اسلام وہ خوبصورت دین ہے جس نے مال، جس نے لوگوں کے خون، جس نے لوگوں کی عزتیں، ان سب کے تحفظ کے لیے باقاعدہ احکامات بیان فرمائے ہیں، اور ان کو واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی اس کی تعلیم ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ اکرام علی مردوان بڑے جوش جذبے کے ساتھ، ہر آدمی کی گویا کہ یہ ذوق اور شوق ہوتا تھا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملے، لیکن اس معاملات کے باوجود بھی بعض ایسے اشخاص ہوتے تھے جن کے لیے بطور خاص کچھ نرمی کی جاتی اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جو ہے وہ ملا کرتا تھا۔ ان میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدری صحابہ کے لیے بھی یہ اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ بدری صحابہ ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں بٹھایا جاتا تھا، ان کو جگہ دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی خاص عارضہ پیش گئے، جیسے حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں اور یہ کانوں کی سماعت سے کچھ کمزور تھے، سماعت میں کمی تھی، اس بنا پر انہیں بطور خاص آگے جگہ دے دی جاتی تھی کہ یہ قرب میں بیٹھ کر یہ اس بیان کو، واعظ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یہ سن سکیں۔ ایک مرتبہ یہ مجلس میں حاضر ہوئے تو ان سے پہلے ہی بہت مجلس کی جگہ جو ہے وہ پر ہو چکی تھی، اور اصول یہی تھا جو شخص جیسے آتا اور وہ مجلس میں جگہ نہ پاتا تو وہیں کھڑا ہو جاتا، لیکن حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں بیٹھنے کے لیے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے آگے کی طرف چلے کہ جگہ دو جگہ دو، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب اور قرب میں چلے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بیچ میں ایک شخص باقی رہا، اتنے قرب میں چلے گئے، یہ وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور انہوں نے اس آدمی کو بھی آگے جگہ کے لیے کہا، لیکن وہ شخص اپنی جگہ پہ برقرار رہا اور وہیں بیٹھا رہا، اور آگے سے اس نے یہی کہا کہ جب آپ کو جگہ مل چکی ہے اب آپ یہیں بیٹھ جائیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، لیکن اس بات پر ان کو ناراضگی ہوئی اور غصہ آیا، لیکن جیسے ہی دن روشن ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی گویا کہ پہچان مل جاتی کہ کون کہاں تھا کیسے تھا، تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ان کے جسم کو، ان کے بازو وغیرہ کو پکڑ کر دبا کر پوچھا ان سے کہ کون ہو، اس نے کہا میں فلاں شخص ہوں، تو آپ نے آدمی کی جو ہے وہ ماں کا نام لے کر کہا کہ فلانی کا لڑکا ہے، اس پر اس شخص نے اپنے سر کو جھکا لیا، کیونکہ یہ کلمہ آر شرمندگی کا ایک باعث بنا اس کے لیے، اور اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس ان کلمات کہنے کی وجہ سے، اور اس کے بارے میں قرآن نے حکم واضح فرما دیا۔ ایک اور بھی اس حوالے سے روایت کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آیت بنی تمیم کے حوالے سے کہ ان افراد کے بارے میں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ جو بطور خاص غربت کا شکار تھے اور فقر و فاقہ کی گویا کہ زندگی گزارتے تھے، انہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنے علاقوں کو بھی چھوڑ کر، طرح طرح کی تکالیفوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے، اور وہ مدینہ پاک میں بھی ان کی کیفیت یہی غربت والی ہی کیفیت تھی، تو ان پر آواز جو ہے وہ ان کی غربت کو دیکھ کر ان پر مذاق اڑایا جاتا، جن میں حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان اور حضرت سالم وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ اکبر، یہ وہ صحابہ اکرام علی مردوان تھے واقعی ہی، کہ جو اسلام سے قبل تو ایک طرح کی بڑی شان و شوکت اور عزت والی، بظاہر دنیاوی اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، گھر اور زندگی گزارنے کے اعتبار سے بڑی ایک زندگی گزار رہے تھے، اعلیٰ طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن اعلیٰ وہ نہیں ہے کہ جو صرف مال میں اعلیٰ ہو، اعلیٰ وہ نہیں ہے جو صرف لباس میں اعلیٰ ہو، اعلیٰ وہ نہیں ہے جو اپنے بینک بیلنس، گاڑیاں اور اپنے گھروں میں بہت اعلیٰ ہے، لیکن حقیقتاً اللہ کے نزدیک تو وہی اعلیٰ ہے، بہت بڑی عزتوں والا ہے جس آدمی کو تقویٰ مل جائے، جس آدمی کو پرہیزگاری مل جائے، اور پھر اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ جسے ایمان کا نور مل گیا۔ تو یہ وہ صحابہ تھے بڑی بڑی قربانیاں دینے والے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ یہ چھوڑ چھاڑ کر، اپنی آسائشوں کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے، کلمہ پڑھا، اور ان کو گویا کہ ان کے گھر والوں نے، ان کے رشتہ داروں نے، یعنی خانہ نے ایمان کی ہی ایک طرح کی یہ دنیاوی طور پر سزا دی، ان کا بائیک آؤٹ کسی کا کیا گیا، کسی کو گھر سے نکال دیا گیا، کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں کی گئی، کپڑے وغیرہ یہ لباس تک کی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں گی، گھر سے بے گھر ہو گئے، کاروبار سے اب جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے، اپنے رشتہ داروں سے ایک طرح کے جو ہے وہ معاملات منقطع ہو گئے، یہ سارے ان کے رشتہ داروں اور بعض کے عزیزوں کی طرف سے، اور جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سخت تکالیف کے اندر، جنہوں نے غلامی کے دور میں ان کاکا ان کو کہتا رہا کہ کلمہ چھوڑو، ایمان چھوڑو، سخت سے سخت سزائیں دی، لیکن یہ ایمان سے تس اور مس نہیں ہوئے کہ جو غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، اب یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا جو ہے وہ یہ استقامت کے ساتھ رہے گا، اور تا قیامت تا موت یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی رہیں گے، اب یہاں سے ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی فہرست ہے، آپ کہاں سے اور کس انداز سے اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، لیکن کہاں سے چلتے 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 اللہ جب ہدایت اور نور کے راستوں پر چلا دیتا ہے، وہ ایمان کی ایسی نورانیت نصیب ہو جاتی ہے، اور کفر اور ظلم کی وہ تاریکی ایسی ختم فرما دیتا ہے، یہ اسی کے ساتھ ہی ہے جو اللہ کے پیارے اور اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ کون سے ایسے اعمال ہوتے ہیں، کون سی ایسی ادائیں ہیں، کون سی ایسی کچھ وجوہات ہیں، اللہ نے جسے ہدایت دی اور اسے راہ راست پر جو ہے وہ چلا دیا۔ تو حضرت سلمان کی بھی ایک لمبی فہرست، کہاں سے چلے، کہاں تک پہنچے، لیکن یہاں آنے کے بعد ایک غربت والی زندگی تھی، لیکن یہ اس پر خوش تھے، اس پر پریشان نہ تھے، ایمان لائے ہیں تو ہمیں غربت ہے، اس میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، اس میں بلکہ یہ فخر میں ہے۔ کیوں فخر میں ہے؟ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ملی ہوئی ہے اور ایمان کی دولت سے ہم سرفراز ہیں۔ تو بہرحال ان سے اس بات پر جو ہے وہ بنی تمیم کے کچھ افراد نے مذاق اڑایا، تو یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ یہ نازل ہوئی جس پر یہ بات ہے بیان فرما دی گئی کہ کوئی بھی مرد کسی دوسرے کے ساتھ اس طرح کا مذاق نہ کرے، ہنسی نہ کرے، اسی طریقے سے عورتیں عورتوں کے ساتھ ہنسی نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے جن کے ساتھ ہنسی کی جا رہی ہو، جن پر ہنسا جا رہا ہو، وہ ان سے اعلیٰ ہوں، اور اعلیٰ اور عزت کا معیار بھی قرآن نے بیان فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ میں ان چیزوں کے حوالے سے بڑے واضح جو ہے وہ احکام بیان فرمائے گئے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے، بعض ایسے جن کے کپڑے ہمیں مٹی والے لگے، جن کی ہمیں ظاہری حالت ایسی لگے کہ غبار آلود ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ظاہر کی حالت کے اعتبار سے وہ اپنی اصل میں بھی یہی ہیں، ایسے ہی ہیں، یہ نہیں، بلکہ بعض ایسے ہیں ان کی شانیں ایسی ہیں، ان کا مقام اللہ کے نزدیک ایسا ہو جاتا ہے، بظاہر جو ہے وہ ان کے بکھرے ہوئے بال ہیں، بظاہر ان کے کپڑوں پر، ان کے چہروں پر یہ غبار ہی غبار ہے، وہ اس طرح کی کیفیات میں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھا دیں، اللہ اکبر، اللہ پر کسی چیز کی قسم اٹھا دیں، تو وہ ضرور اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے، ان کو حانث نہیں ہونے دیتا، یعنی وہ کہہ دیں تو زبان سے نکل جاتا ہے، تو اللہ ویسے ہی ان کے ساتھ یہ معاملہ فرما دیتا ہے۔ یعنی ان کی کہی ہوئی بات کی آپ اہمیت اس سے دیکھیں، ان کے شان اور مرتبے کو بھی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو بات کہہ دیں اللہ ویسے ہی ان کا معاملہ جو ہے وہ فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں واضح طور پر جو کہ وہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہل تم سرون و ترزقون الا بدعفائکم، کہ تم جو مدد کیے جاتے ہو، تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کے صدقے ملتا ہے۔ اللہ اکبر، بعض ایسے کمزور اور ضعف والے ہوں گے، ایسے اس سے مراد یعنی وہ بظاہر کوئی اس مقام اور مرتبے والے نہیں ہیں دنیا داری کے اعتبار سے، وہ کمزور ہی ہوں گے، لیکن اللہ کس کے صدقے کس کو کیا عطا فرما رہا ہے، کس کی دعائیں کس کے ساتھ کیا لگ رہی ہیں، اور اس کو کیا سے کیا کچھ جو ہے وہ بنا دیا گیا، کیا سے کیا کچھ اس کو مل گیا، یہ رب ہی جانے۔ تو اس لیے ہم کسی شخص کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے حقیر نہیں جانیں گے، اسے حقارت کی نظر ہم نہیں دیکھیں گے، اور بظاہر جو ہے وہ ہمیں غریب لگنے والا شخص، کیونکہ آج کل مذاق تو اسی کا بنتا ہے کہ جو سامنے سے جواب نہ دے سکے، ایک بیچارہ غریب آدمی وہ اپنے سیٹھ کو کیا جواب دے گا، ایک خاندان کا غریب شخص جو ہے وہ اپنے خاندان کے وہ بڑے بڑے سردار کہلانے والے، خاندان کے اندر ہی وہ امیر کہلانے والے، حالانکہ خاندان ایک ہے، رشتے داری ہے ان کے ساتھ، مگر وہ ان کو ایسی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ گویا کہ اب وہ ان کے سٹیٹس کا نہیں ہے، اب اس کے ہم پلے کا نہیں ہے، اور ایسی کوئی ساتھ جو ہے وہ مذاق کیا جاتا ہے، اس کے انداز کا مذاق کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ طرح طرح سے اس کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، لیکن وہ بیچارہ صابر بنتا ہے، صبر اس اعتبار سے بھی کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اب صبر کے علاوہ اس کے پاس کوئی ایسا دوسرا آپشن بھی نہیں ہے، کیونکہ معاشرے میں ذلت ہی اسی کی زیادہ کی جاتی ہے جو سامنے سے ریپلائی نہ کر سکے، جو جواب نہ دے سکے، اس کو مزید دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن آج اگر یہ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے، اگر آج ہمارے پاس کوئی عہدہ اور منصب ہے جس کی بنا پر ہم کسی کو دبا رہے ہیں، ہم ان کو ذہنی طور پر مفلوج بنا رہے ہیں، ہم ان کو قولی طور پر گونگا بنا رہے ہیں، ہم ان کو سماعت کے طور پہ بہرا بنا رہے ہیں، یعنی وہ ہماری بات سنے نہ سنے برابر ہے اس کو، کیونکہ جواب نہیں دینا، وہ سن کر بھی خاموش رہ جاتا ہے، وہ بولتا نہیں ہے، گویا کہ ہم نے اس کو گونگا بنا دیا، وہ سب کچھ دیکھ کر بھی آنکھیں بند کرتا ہے، گویا کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ ایک طرح کا نابینا بنا دیا، وہ سوچ کر بھی کوئی جوابی کاروائی کرنے کے لیے ذہن دماغ کے اندر کچھ سوچتا نہیں ہے، ہم نے اس کو ذہن کے اعتبار سے بھی ایسا مفلوج بنا دیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ مال میں کم ہے، اس وجہ سے کہ وہ عہدے میں کم ہے۔ مسلمانوں، یہ انداز ہمارا نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقہ قطعاً غیر اسلامی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سے جو ہے وہ بالکل تعلیمات سے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات تھی کہ اگر ایک مسلمان مومن کے بارے میں، یہاں تک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، نہ اس کا مذاق اڑاؤ، نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کی خلاف ورزی کرو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا، اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے بہت مال ملے، میں نقل اتارنا وہ پسند نہیں کرتا، اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ مال ملے. اللہ اکبر. یہ سمجھنی چاہیے یہ باتیں. بعض ایسے ہیں جو مال کے لالچ میں ان کا پیشہ یہی ہے، مذاق اڑانا، لوگوں کی تذلیل کرنا. وہ چاہے کسی سیاستدان کی کر رہے ہوں، وہ چاہے کسی بڑے عہدے والے کی کر رہے ہوں، کسی طرح بھی ہو، وہ اپنا پیشہ ہی یہی بنائے ہوئے ہیں اور اس کو نام کیا دیا جاتا ہے. ارے اتنی پریشانیوں میں معاشرہ ہے، ہماری چند باتیں سن کر وہ خوشی کا اظہار کر دیتے، مسکرا دیتے، بس یہی ان کے پیش نظر ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اسی کو اپنا پیشہ بنایا، اسی کو ذریعہ آمدنی بنایا ہوا ہے، جس کی چاہیں جو ہے وہ اس طریقے سے حقیر اس کو جو ہے وہ بنا دیں اور لوگ کے سامنے حقیر طور پر اس کو پیش کریں. وہ چاہے کسی کے چہرے کا، بات کرنے کا انداز، کوئی بیچارہ ہکلا کر بولتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور طرح طرح سے. نہ صرف اس کا مذاق بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی غیبتیں ہوتی ہیں، اس کی برائیاں ایسی ایسی بیان کی جاتی ہیں. اللہ اکبر. ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے. یہ چند سکے اگر مل بھی جاتے ہیں، یہ تو وہ آدمی جو اس کے پیشے اختیار کرتے ہیں، لیکن عام خاندان میں بیٹھ کر اصل میں جہالت بہت ہے. ہمیں دین اسلام کی ہم نے وہ باتیں حقیقتاً سیکھی نہیں ہیں. ہم کسی مجلس میں بیٹھیں تو اب ہمارا ٹاپک کیا ہو، ہم کیا آپس میں بات کریں؟ بس آپس میں بات کریں گے تو ایک دوسرے کی غیبتیں شروع کر دیں گے. آپس میں دو مرد بیٹھے ہیں تو اب ان کو کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، اس طرح کی بات شروع کر دیں. عورتیں بیٹھی ہیں، کوئی موضوع نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ اپنے خاندان کو ایک دوسرے کے سامنے کھنگالنا شروع کر دیں اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ یوں غیبتیں کرے. شریعت نے غیبت کیوں منع کی؟ شریعت نے غیبت کرنا کہ یہ اس وجہ سے، ہر وہ فعل جس کی وجہ سے ایک مسلمان کی عزت دوسرے کی نظر کے اندر کم ہو جائے، وہ اس کو حقیر جاننے لگ جائے. عیبوں کو چھپانے کا درس دیا ہے، عیبوں کو چھپانے کا یہ درس دیا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے یہ 100% درست کہہ رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں. ارے بھائی، ہم نے کب کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ درست کہیں گے تبھی تو وہ غیبت کے اندر جا رہا ہے. لیکن آپ اگر وہ بات اس کی طرح منسوب کریں جو اس میں نہیں ہے، تو بہتان ہے جو اس سے بڑا گناہ ہے. تو اس لیے جو موجود ہے اس کو بھی یہاں کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ کیا حاجت تھی یہاں پر بیان کرنے کی؟ تو اس لیے ہم ان چیزوں کو، ان اپنی ان صحبتوں کو اور ان مجالس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور ان برائیوں سے جو ہے وہ ہمیں بچنا چاہیے. چاہے وہ کسی کی نقل اتار کر اور کسی طرح بھی اس کی برائی، اس کی عزت خراب کرنا اور اس کے ساتھ ایسا مذاق کرنا، یہ شریعت ہماری بالکل اس کی اجازت نہیں دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا. فرمایا کہ کہا جائے گا کہ آؤ، تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس آئے گا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا، دوسرا جنت کا دروازہ کھلے گا، اس کو پکارا جائے گا کہ یہاں آؤ. وہ بڑی رنج اور غم کی کیفیت میں اس کے پاس پہنچے گا تو وہ جانے کے بعد وہ بھی دروازہ بند ہو جائے گا. اسی طرح کا معاملہ ہوتا رہے گا. اللہ اکبر. پھر کوئی دروازہ کھلے گا اور اسے کہا جائے گا آؤ، تو وہ ایسا نا امیدی کی وجہ سے وہ نہیں جائے گا، یعنی اس طرح وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم رہ جائے گا. اللہ اکبر. یہ کس کے لیے؟ جو یہاں لوگوں کے ساتھ ایسا مذاق کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ایسی مسخری والی کیفیت جو ہے وہ اپناتا ہے. تو اس لیے بطور خاص ان غریبوں کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. مال میں کم لوگوں کو، ارے اپنے سگے رشتہ دار ہیں، آج تو ہمارے انداز صرف اور صرف مال پر ہیں، ہمارے آپس میں تعلقات ایک طرح کے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ مال کے اوپر ہی ہیں. غریب شخص کو اس اعتبار سے کوئی بھی جو ہے وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ اس کے خاندان کے لوگ، نہ معاشرے کے لوگ. گویا کہ اس کو غریب کو رہنے کا کوئی کسی طرح کا حق نہیں ہے، غریب کی عزت کوئی عزت نہیں ہے، غریب کا اکرام کا حوالے سے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. یعنی یہ تصوری ختم گویا کہ ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا ٹوٹل جو ہے وہ سٹیٹس، اگر ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو جو ہمیں کچھ بھی نہیں جانتا، ہمارے ساتھ اس کی کوئی جان نہ پہچان، نہ اس کا کوئی ہمارے ساتھ تعلق، اگر پہلی دفعہ بھی ہمیں ملے تو ہمارا اس وقت بھی انداز اس کے ظاہری لباس کی صورتوں میں، وہ عربی میں مقولہ کہا جاتا ہے نا الناس باللباس، کہ لوگوں کی پہچان اب گویا کہ وہ لباس ہی ہے، ہمیں کوئی لباس کے اندر بہت اچھا بالکل اس کا لباس ہم دیکھیں گے تو ہم بھی کہیں گے اچھا یہ تو بہت کوئی مالدار شخص ہے اور اچھی پوزیشن والا آدمی ہے، لیکن کوئی مالدار بھی اگر ایسے عام نارمل کپڑوں میں ہو تو اس کے لباس سے ہی اندازہ لگا کر اسی کے مطابق اس کا اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے. یہ انداز، یہ رویے، یہ اسلام نے ہمیں نہیں سکھائے تھے. اسلام نے ہمیں جو درس دیا تھا وہ تو آپس کے اندر ان چیزوں کو تو بالکل تذکرہ ہی گویا کہ یوں نہیں ہے کہ ہم کسی کے لباس کے ذریعے سے اس کو بالکل ایسا حقیر سمجھ لیں، ہم کسی کی شکل و صورت کے مطابق اس کو حقیر سمجھے. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک تعلیم فرمائی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور نہ عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے. اگر تمہیں فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. اسلام نے تو اس کا درس دیا تھا. یاد رکھیں ایک ہے کسی کے ساتھ ایسے مذاق کرنا جس میں دوسرے کی تذلیل ہوتی ہے، اور یہ تذلیل، یہ ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے. وہ چاہے عورتیں کریں یا مرد کریں، دونوں کو بطور خاص ہے اس کی یہ ممانعت اور مذمت اس کی بیان فرمائی گئی ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مذاق نہیں کہلاتی بلکہ مزاح کے اندر آتی ہیں، خوش طبعی کے معاملات کے اندر آتی ہیں. اب خوش طبعی کسی کے ساتھ اس انداز سے، اس کی بھی چند شرائط ہیں کہ اس کے اندر ایسی دوام نہ ہو، ہمیشگی ایسی نہ ہو، اس کے اندر جھوٹ شامل نہ ہو، اس میں دل آزاری والی کیفیات نہ ہو، تو یہ بعض چیزیں کیٹاگری جو ہے وہ بن جاتی، یہ خوش طبعی اور مزاح والا معاملہ ہوتا ہے. لیکن مذاق وہ ہے جس میں دوسرے کی تذلیل ہوتی ہے، مذاق وہ ہے جس میں سامنے والے کی یا تو عزت کو پامال کیا جاتا ہے، اس کے گھر والوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، یا اس کے بہن بھائیوں میں سے کسی کے اوپر جو ہے وہ بات رکھ کر سامنے والے کو ایک طرح کا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. تو یہ مذاق والی کیفیات جن میں جھوٹ بھی شامل، تکلیف دینا بھی، دل آزاری کرنا بھی، یہ سارے کام جو ہے وہ ناجائز اور حرام کام اس میں شامل ہوئے. لیکن مذاق کرنا یعنی ایسی خوش طبعی کرنا جس میں جھوٹ نہ ہو، ایسی خوش طبعی کرنا جس کے اندر سامنے والے کے کسی خاندان کو یا سامنے والے کسی ایسی کو جو ہے وہ تذلیل والے پہلو نہ ہو، تو یہ کبھی کبھار اگر اس کی عادت بھی نہ ہو تو کبھی کبھار ایسے جملے کہنے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اس ایک دو روایات کو ایسے اپنے لیے دلیل بنا لینا کہ وہ اپنا پیشہ ہی یہی بنا لے، وہ اپنے انداز ہی یہی بنا لے، تو پھر اس کی بالکل قطن جو ہے وہ ہمارا اسلام جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض اوقات اس طرح کی خوش طبعی کے معاملات جو ہے وہ کسی سے فرمایا. جیسے آپ کی بارگاہ میں ایک بری خاتون آئی اور انہوں نے پریشان ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ کچھ پوچھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی بری نہیں جائے گی. تو وہ پریشان ہو گئی، جنت میں بری نہیں جائے گی، تو کہا یا رسول اللہ پھر ان کا کیا بنے گا، یعنی بوڑھی جنت میں اگر نہیں جائے گی تو وہ کیا بنے گا ان کا. تو اس پہ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یعنی یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں یعنی بوڑھی حالت میں تو نہیں جائے گی، البتہ جنتی عمر یعنی کنواری حالت میں، وہ ایسی ایک لڑکی کی صورت میں گویا کہ وہ جنت میں داخل ہوگی. عمومی طور پر جنتیوں کی عمر 30 سال بیان کی گئی ہے، 30 سال کی جوانی والی عمر یہ جنتیوں کی عمر ہوگی. دنیا کے اندر کوئی بوڑھا بھی تھا تو جنت کے اندر اسے ایک یہ جوانی والی عمر جو کہ وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو یہ جو پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی بوڑھی جنت میں نہ جائے گی، تو اس سے اس کو پریشانی ایک لاحق ہوئی، لیکن آپ نے اسے خوش طبعی فرمائی. اس میں یعنی 100% درست ہی درست بات ارشاد فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اسے یہ بھی ارشاد فرما دیا. ایک اور شخص، انہوں نے جہاد میں جانا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹنی یا اونٹ کا سوال کیا. آپ نے فرمایا اونٹنی کا بچہ دیں گے تمہیں، تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا. मतलब उस पे ना सफर कर सकूं, उससे ना जा सकूंगा, मैं उससे क्या करूंगा। तो फिर इरशाद फरमाया खुद ही कि कोई भी ऊंट ऐसा नहीं है जो ऊंटनी का बच्चा ना हो। तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो एक प्यारा और खुश तबी वाला ये अंदाज था। लेकिन मैं आपसे पहले ही इस हवाले से बिल्कुल बहुत वाज तरीन जो अंदाज हम इख्तियार किए हुए उनमें कसरत ऐसी है कि जो गैर शरी है, जिसमें लोगों को लान तान करना पाया जाता है, जिसके अंदर उनकी बुराइयों और मुजम्मतों को बयान किया जाता है, जिसके अंदर तरह तरह से दूसरों की दिलाजारियां और तकलीफ उन्हें पहुंचाई जाती हैं, वो अंदाज बिल्कुल 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 इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। हमें उन बुरे अंदाज से अपने आप को भी बचाना है, अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज से करनी है, बेटे हों या बेटियां, उनकी तरबियत इस अंदाज से करें कि वो ये आदत अपने अंदर अपनाए ही ना, क्योंकि ये चीजें अमूमन वालदेन से ही आगे बच्चों के अंदर जो है वो एक तरह की आती हैं, या रिश्तेदारों की ऐसी बुरी सोहबत की वजह से। जी हाँ, खानदान में भी ऐसे बुरी सोहबतें मुयसर आ जाती हैं कि जो जिसकी कैफियत के साथ, क्योंकि एक साथ वाले बैठने का कुछ ना कुछ असर जरूर रहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात में जिसे हमें समझा दिया गया कि आदमी अगर लोहार की भट्टी के पास बैठता है तो वो अपने जिस्म पर कोई फूल की पत्तियां लेकर वापस नहीं आएगा, वो अपने जिस्म पर कोई चंगारियों के निशान लेकर आएगा, कोई आग के निशान लेकर आएगा, कोई धुआं लेकर आएगा, उस तरह की कैफियत उसकी होगी। और अगर कोई किसी अत्तार के पास बैठे, किसी इतर फरोश के पास बैठे, तो अब उसके जिस्म पर जो है वो कोई मट्टी और गर्द ये चीजें नहीं, बल्कि उसके जिस्म से भी खुशबू आने लग जाएगी, उसके कपड़ों से खुशबू आएगी। ये सोहबतें तो ऐसी मौसर हो जाती हैं, बाज़ औक़ात ऐसी सोहबतों की वजह से आदमी कई करी बड़े बड़े जराइम वो अपने आप को उसको बड़ा हल्का समझने लग जाता है। तो वो ये बुरी सोहबत का मेन जो है वो उसके ऊपर असर होता है। आज मदनी चैनल के नाज़रीन, जो हमारा ये एक तसव्वुर बन गया ना, ये बच्चा है कुछ नहीं, ये बच्ची है, एक दिन की बात है, खुशी की बात है, आज ये खुशी है, शादी का मौका है, सब हंस खेल रहे हैं और इसमें कोई मसला नहीं। वाकई वो एक दिन होता है, लेकिन बाज़ुका तो वो एक दिन पूरी जिंदगियां तबाही करने की तरफ लेकर चले जाता है। जी हाँ, ये इस एक दिन के जुमले ने, एक ही तो खुशी की बात है, इसने हमारी नस्लों को एक तरह के तबाही की तरफ डाल दिया। हम एक दिन के चक्कर में लोगों को ईद पर ऐसी खुली आजादी और छुट्टी देते हैं कि वो शायद ऐसी बुराइयों के अंदर पड़ जाएं कि जिसकी वजह से आगे की सारी उम्र जो है वो ज़हनी तौर पर भी ऐसी, और दिमागी तौर पर, ज़हनी तौर पर, कल्बी तौर पर भी ऐसी जो है वो बेजारी वाली कैफियत और बुरी आदतों की तरफ जो है वो मिलान पड़ जाता है उस एक दिन और एक हरकत की वजह से। इसी तरह वो चाहे शादी के नाम पर हो, या ईद के नाम पर हो, या यौम आजादी के नाम पर हो, या किसी और इवेंट के नाम पर हो, एक दिन एक दिन एक दिन ही कहकर जो है वो, इसी तरह कई ऐसे हैं जिनकी जवानियां तबाह हो जाती हैं, कई ऐसे जिनके घर तबाह हो जाते हैं, कई बाप ऐसे रोते हैं बाद में जिनकी बेटियों की इज्जतें चली जाती हैं। तो इसलिए हमें हर वक्त होशियार रहना चाहिए, अपने बच्चों पर भी जरूर ये नजर रखें, किसी की ऐसी सोहबतें ना इख्तियार करने दें। इसीलिए कहा ड्रामों से, फिल्मों से, आज घर में क्या कहा जाता है, माएं छोड़ देती है, चलो बच्चे थोड़ी देर के लिए तो है मामला, मैं अपने किचन में आराम से काम कर लूंगी, मैं अपना दीगर काम समेट लूंगी, बच्चे अगर टीवी पे लगे हुए हैं तो ठीक है, थोड़ा देर उनका वक्त गुजर जाएगा, ये थोड़ा देर वक्त गुजर जाएगा, आप भी सुकून से अपने काम काज शायद घर के कर लेंगी, लेकिन उस बच्चे के जहनी तौर पर हमने उसको, उसका जहन कहां से कहां चला जाए, उसके दिमाग में कौन कौन सी ऐसी गलत बातें जो है वो असरअंदाज हो जाए, तो फिर आगे सारी जिंदगी जो है वो रोना पड़ेगा। तो इस पछतावे से पहले, इस रोने से पहले, हमें अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को इस चीज की जरूर नजर रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दावत इस्लामी का बहुत प्यारा मदनी माहौल है, जिसका मिशन ही यही है, मदनी मकसद ही यही है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, अपनी इस्लाह भी करनी है, सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश भी करनी है। आप इस मदनी माहौल से मुंसलिक रहिए, अटैच रहिए। किबला शेख कामिल शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातु मलालिया, आप किस किस अंदाज से किसी न किसी तरह लोग दीन की तरफ आए, कभी मदनी इनाम की सूरत में कोई तरगीब देते हैं, कभी मदनी रिसाले की सूरत में, कभी बयान की सूरत में, मदनी मुजाकरे की सूरत में, आपकी कुड़नी यही है कि उम्मत मुस्तफ़ा, اس راستے پر آ جائے، اس راستے پر چلنا شروع ہو جائے جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم فرمائی ہے، دین کے راستے پہ، صراط مستقیم کے راستے پر. تو یہ پیارا مدنی ماحول الحمدللہ اس کے لیے بہت مؤثر رہے گا. اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس ماحول سے قریب کیجئے، اجتماعات میں بھیجئے، اور جتنا انشاءاللہ ہم دینی طور پر ان کے ماحول سے قریب والی جو ایسی گیدرنگ، ایسی دوستیاں، یہ جب مضبوط ہوں گی دینی طور پر، تو انشاءاللہ ظاہر بھی اچھا ہوگا، باطن بھی اچھا ہوگا، اصلاح بھی ہوگی، گناہوں سے بچیں گے، بری صحبتوں سے بچیں گے. اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن قرآن